الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على حكيم الإسلام كتاب الله. محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا شفیعنا و شہیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، فانسب إلى قدره ما شئت من عظم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا. نبی کریم صاحب الست کریم، باعث تخلیق ارض و سما، صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. سورہ یاسین شریف کی ابتدائی چار آیات کی آج ایک مضامین کے حوالے سے آخری نشست ہے. لفظ یاسین آیت یاسین سے متعلق اور انک لمن المرسلین سے متعلق تقریباً ضروری ابحاث جو گزشتہ درسوں میں جن باتوں کو شامل کرنا رہ گیا تھا، اللہ رب العالمین کی توفیق سے اس درس تراوی میں اس کو بیان کرنے کی اور سننے کی ہمیں سعادت نصیب ہوئی ہے. اور علی صراط مستقیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت کے حوالے سے اور کفار و مشرکین کا یہ طعنہ اور یہ الزام کہ آپ کی باتیں ہمارے فہم سے ورا ہے اور آپ کی باتوں سے یوں لگتا ہے کہ جس طرح آپ سیدھے راستے کو کھو چکے ہیں معاذ اللہ. اللہ رب العالمین جل مجدہ نے سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و قدر کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حبیب، اے سید السادات، اے سید البشر، اے سید الخلق، ہمیں اپنے کلام، اپنے قرآن، قرآن حکیم کی قسم ہے کہ بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں، اور ہم قسم اٹھا کر اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ علی صراط مستقیم اعلان نبوت اور قرآنی آیات کی تلاوت اور اپنی رسالت و نبوت کے اظہار سے پہلے بھی اور اب بھی علی صراط مستقیم آپ کا قدم مبارک جادہ حق سیدھے راستے صراط مستقیم اور مزاج و فطرت اور ہدایت کی روش سے بال برابر بھی متزلزل نہیں ہوا. علی صراط مستقیم آپ سیدھے راستے پر ہیں. اس ترتیب کے بارے میں ہم نے چند ضروری باتیں آپ کی خدمت میں یہاں پر گویا کے ذکر کی، اور اب چند باتیں میں آپ کی خدمت میں مزید آج کے درس کے حوالے سے ذکر کرنا چاہوں گا. کل کی نشست میں ہم نے آپ کی خدمت میں حضرات صوفیاء کرام رضوان اللہ اجمعین کا ایک بہت ہی علمی اور تحقیقی اور عشقی نظریہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کے حوالے سے جو سورہ یاسین سے اور دیگر قرآن کی آیات سے حضرات صوفیہ نے جو اخذ کیا، جو دلائل اور براہین اور مضبوط ایویڈنس کے ساتھ موجود ہے کہ نزول قرآن آیات آیات قرآن کا نزول یہ تو 40 سال بعد ہوا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام حامل قرآن شروع سے ہیں، اور اپنی والدہ مقدسہ کے صدف مقدسہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مضامین قرآن کے ساتھ تشریف لائے، حامل قرآن ہونے کی حیثیت سے تشریف لائے. درود پاک پڑھیے گا. اس پر نشان لگا حقیقی درجہ. یعنی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال یعنی اعلان نبوت سے پہلے بھی قرآن کے حامل ہیں اور قرآن کے علم کے عارف ہیں. بعد میں حضرت جبریل کے ذریعے باقاعدہ باضابطہ نزول وحی ہوا ہے، ٹیکسٹ اترا ہے، لیکن اس کی مکمل تشریح، اس کی مکمل معرفت جو قرآن کے اندر ہدایت کی ذکر کی گئی ہے، اس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ناشنا نہ رہے، بلکہ اپنی والدہ مقدسہ کے بطن اقدس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس نور کی صورت میں قرآن کے مضامین کو لے کر تشریف لائے ہیں. اس پر 2 نشستیں میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اور آج اسی نشست کی ایک آخری نشست ہم پیش کرتے ہیں، تاکہ پھر سورۃ یاسین کی آنے والی آگے آیات کی طرف جو ہمارا وقت ہوگا درس کا، اس اعتبار سے ہم اس کی تشریح کو ذکر کریں گے. کل کے درس میں میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات ذکر کی تھی کہ انبیاء کو ہدایات سے نوازنے کے لیے فرشتے کا واسطہ ضروری نہیں ہے. بعض لوگ یہ قید لگاتے ہیں کہ جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فرشتہ وہی لے کر آیا نہیں، اس وقت تک آپ معاذ اللہ ہدایت سے واقف نہ تھے، اس لیے ووجدک ضالاً فہدا کے ترجمے میں وہ اس طرف گئے اور انہوں نے یہ مانا کیا کہ آپ ہدایت سے ناواقف تھے. لیکن اصل مسلم عقیدہ یہ ہے کہ فرشتے کا ہدایات جو رب کریم عطا فرماتا ہے اس میں فرشتے کا واسطہ ہو، یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے. اس لیے کہ میں نے سورہ شورا کی آیت بھی آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، یعنی کسی بشر کے لیے اور کسی انسان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ سے کلام کرے، مگر اس کے چند طریقے ہیں. اور یہاں پر سرکار کی ذات مبارکہ تو سب سے پہلے مراد ہے کہ اگر کسی بندے سے خدا کلام کرتا ہے، ہدایات دیتا ہے، یا اس کو یہ منصب دیتا ہے کہ وہ رب کریم سے ہم کلام ہو، تو پھر اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں. فرما الا وحیا، وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، او من وراء الحجاب، او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء. یہ 3 طریقے ہیں قرآن نے ذکر کیے. یا تو ہم اشارے سے بات کرتے ہیں، کوئی ایسا اشارہ اس کے سامنے ذکر کر دیتے ہیں کہ لوگ ناواقف رہتے ہیں، لیکن اس اشارے میں پورا سبجیکٹ وہ جان لیتا ہے. ایک او من وراء الحجاب، یا پردے کی اور سے ہم اس سے خطاب کرتے ہیں کہ جس میں فرشتے کا نہ پہلے واسطہ ہے نہ بعد میں واسطہ ہے، ان دونوں میں فرشتے کا ذکر نہیں ہے. دیکھ الا وحیا، وحی کا معنی ہوتا ہے الاشارہ بالسرعہ، تیزی کے ساتھ اشارہ کرنا اور اپنا پیغام پہنچانا، یہ وحی کا معنی ہوتا ہے لغوی. تو فرما الا وحیا، اگر ہم ہدایت عطا فرماتے ہیں تو ایک اشارہ دیتے ہیں، اس اشارے کے ضمن میں وہ بات سمجھ جاتا ہے. او من وراء الحجاب، یا ہم اس پر پردے کے حجاب میں، پردے کی اور سے اسے خطاب کرتے ہیں. اور تیسری درجے پر اللہ نے ذکر فرمایا او یرسل رسولا، اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ ہم فرشتے کو بھیجتے ہیں. فیوحی باذن، وہاں پر وحیت ہے، یہاں پر وحی کا لفظ ہے. فیوحی ما یشاء، پھر وہ ہماری جانب سے وہ فرشتہ وحی لے کر آتا ہے، پیغام لے کر آتا ہے جو ہم چاہتے ہیں. تو آپ دیکھیے 3 طریقے میں، تیسرے طریقے میں اللہ نے فرشتے کو ذکر کیا ہے، پہلے 2 طریقوں میں فرشتوں کا ذکر نہیں ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال اعلان نبوت اور اظہار نبوت اور آمد جبریل سے پہلے وحیا او من وراء الحجاب، اشارے سے اور پردے کی اور سے اللہ سے ہدایت لے رہے تھے. او یرسل رسولا فیوحی باذن ما یشاء، اور رسول کو بھیج کر ہم ہدایت دیتے ہیں، وہ 40 سال بعد کی بات ہے. یہ آیت یہاں پر بالکل اپنے معاملات کو ذکر کرتی ہے، اور حضرات صوفیہ اکرام نے اسی بات کو ذکر کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال سے پہلے شریعت سے غافل نہیں تھے، بلکہ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے اس کا اظہار مکمل طور پر آپ کو عطا فرمایا. ایک بات، میں آج کے درس کی اس کی مکمل پیچھے درس کی سمری بھی ذکر کر رہا ہوں ساتھ میں. دوسری بات میں نے آپ کی خدمت میں یہ ذکر کی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت نور نکلا. اس پر میں نے ساری حدیثیں آپ کے سامنے پڑھ دی ہیں کہ جس کا اعتراف جو نور کا انکار کرتے وہ بھی نہیں کر سکتے, اس کیونکہ حدیث میں واضح لفظ موجود ہے. میں نے مستدرک کی سند بھی آپ کے سامنے پڑھی ہے, اس کی توثیق بھی آپ کے سامنے پڑھی ہے, ٹھیک ہے, جس میں واضح طور پر یہ موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت نور کا خروج ہوا. ہاں اس میں اختلاف ہے کہ وہ نور کیا ہے, حسی نور ہے یا مانوی نور ہے. یعنی فزیکل طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جسمانی نور تھے اس کا اظہار ہو رہا ہے, یا اس کا جو اثر وہاں پر آ رہا ہے اور افیکٹ جو اس کا آ رہا ہے وہ مراد ہے, یہاں پر ذکر کیا گیا, جس کو انگریزی میں ایک لفظ یہ بھی کہا جاتا ہے اس کے لیے سگنیفیکیشن. یہ ایک لفظ بھی اس میں آتا ہے کہ اس سے مانن مراد لیا جائے, سگنیفیکیشن, یا اس کو آپ یوں کیجئے کہ اس کا افیکٹ. یعنی صورتن ظاہرن تو وہ نور نظر نہیں آ رہا, جس طرح قرآن نور ہے لیکن وہ بظاہر لائٹ چلی جائے تو چمکتا وہ نظر نہیں آتا, یا اس سے لائٹ نہیں ہو جاتی, روشنی نہیں ہو جاتی کہ پورا ماحول روشن ہو جائے, نہیں, لیکن اس کا افیکٹ جو ہے ہدایت کے طور پر وہ نور ہے. اور ایک فزیکل نور ہے, جیسا یہ چراغ ہے, سورج ہے, چاند ہے, ٹھیک ہے, یہ اپنے جسم کے اعتبار سے بھی نور ہے اور نور دے رہا ہے. تو اب اس میں یہ بات بنتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس نور کی جلوگری ہوئی ہے اس کو یہاں کے لوگ بھی تسلیم کرتے ہیں, وہاں کے لوگ بھی تسلیم کرتے ہیں. اختلاف صرف اس کی انٹرپریٹیشن میں ہوتا ہے, اس کو ایکسپلین کرنے میں ہوتا ہے, اس کو سمجھانے کے اندر ہوتا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے, اس کی تشریح کیا ہے. اہل سنت و جماعت یہاں سے مراد لیتے ہیں کہ اس سے مراد فزیکل نور بھی ہے اور اس سے مراد اس کا جو افیکٹ آ رہا ہے وہ بھی ہے. یعنی ہم اہل سنت اس نور سے مراد حسی نور بھی رہتے ہیں, مانوی نور بھی رہتے ہیں. یعنی حضور کے جسم مبارک سے بھی اس نور کا تعلق تھا اور حضور جو ہدایت لے کر آئے اس سے بھی تعلق تھا. جو حضرات حسی نور کا انکار کرتے ہیں, فزیکل نور کا انکار کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا نور سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہاں لیکن نور نکلا تھا. وہ نور کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں وہ نور ہدایت والا تھا, مانوی نور تھا. ہم نے کہا چلو اب یہ بات ہے کہ ہم نور کی دونوں جہتوں سے حضور کو متصف مانتے ہیں, آپ ایک جہت سے مانتے ہیں, مسئلہ پھر بھی ہمارے حق میں ہے. اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں آپ یہ تو مانتے ہیں نا کہ حضور کی ولادت کے وقت نور نکلا تھا؟ کہتے ہیں ہاں مانتے ہیں, ابن تیمیہ نے بھی لکھا, سب نے لکھا. ہم نے کہا اس نور سے آپ کیا نور مراد لیتے ہیں؟ کہتے ہیں ہدایت کا نور مراد لیتے ہیں. تو میں نے کہا نور کو جب مطلق کہا جائے تو اس سے مراد ہدایت ہوتی ہے, اور ہدایت کو مطلق کہا جائے تو اس سے مراد قرآن ہوتا ہے. تو مدعا ہمارا ہی ثابت ہوا ہے کہ اگر حضور, آپ سمجھ رہے ہیں سنتی مختے کو, کہ حضور کی ولادت کے اگر اس نور کو مانا جائے تو اس نور سے مراد کہ کیا تھا وہ نور, وہ خامخا نکلا تھا یا اس کا کوئی معنی بھی تھا, اس کا کوئی مقصد بھی تھا؟ کہاں اس کا مقصد یہ ہدایت کا تھا. تو میں نے کہا حضور ہدایت والا نور لے کر خود آئے ہیں, تو اب مانا ووجدہ کا دال فہدہ کا یہ کرنا کہ حضور اعلان نبوت سے پہلے ہدایت سے غافل تھے, یہ بنتا کیسا ہے جب یہ پورا پروسیس پیچھے موجود ہے, ہدایت کے تمام آثار موجود ہیں, پھر یہ ترجمہ کیسے بن سکتا ہے جبکہ قرآن دوسری جگہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ما دل صاحبکم وما غوا, میرا حبیب نہ کبھی گمراہ ہوا نہ کبھی راستہ حق سے ڈگمگایا. اور دل بھی ماضی کا صیغہ ہے, غوا بھی ماضی کا صیغہ ہے, اور خطاب یہ ہو رہا ہے والنجم اذا ہوا ما دل صاحبکم وما غوا. مکی صورتوں کے اندر تو ما دل صاحبکم وما غوا, ما دل نہ گمراہ ہوا صاحب ہمارا محبوب کم جو تمہارے سامنے ہے, کم سے مراد وہ ساری جماعت, تمہارا جو صاحب ہے, یعنی صاحب سے مراد مصطفیٰ, کم سے مراد پورے قریش مکہ. تو خطاب ہوا اے قریش مکہ تمہارے سامنے جو یہ شخص موجود ہے, ما دل صاحبکم وما غوا, دل بھی ماضی کا صیغہ ہے, غوا بھی ماضی کا صیغہ ہے, مراد یہ ہے کہ جس وقت مکے کی سرزمین پر کھڑے ہو کر یہ اپنی رسالت اور ہماری توحید کی بات کر رہا ہے اور تم اس کی بات کا انکار کر رہے ہو اور تم اسے کہہ رہے ہو نہ جانے یہ کیسی باتیں کر رہا ہے, ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی, تو ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ جب تم اسے امین و صادق کہہ رہے تھے نا اس وقت بھی یہ ہدایت پر تھا, اب بھی یہ ہدایت پر ہے, اس وقت بھی یہ راستے سے ہٹا نہیں تھا, اب بھی راستے سے ہٹا نہیں ہے. اس لیے قرآن نے پریزنٹ کا لفظ نہیں استعمال کیا ہے, پاسٹ کا استعمال کیا ہے کہ ماں دل صاحبکم وما غوا, نہ ماضی میں مصطفیٰ کبھی گمراہ تھا اور نہ کبھی راستہ حق سے ہٹا تھا, اب تو براہ راست وہی قرآن کا نزول ہو رہا ہے. تو لہذا جن ظالموں نے ووجدک دالا فہدیٰ کا ترجمہ کر کے شان مصطفیٰ پر عیب لگانے کی کوشش کی ہے, ان ظالموں کو چاہیے تھا کہ ووجدک دالا فہدیٰ اگر یہ قرآن کی آیت ہے تو ما دل صاحبکم وما غوا یہ بھی قرآن کی آیت ہے. انک لعلا خلق عظیم، یہ بھی قرآن کی آیات ہیں. ان آیات کو سامنے رکھ کر دیکھا جاتا، پھر اس سے جو ملا جلا اور اس سے جو مسلم نظریہ ملتا، وہ نظریہ وہ وجہ کا دالن فہدہ میں ذکر کیا جاتا، اور اس کا معنی وہی بنتا ہے جو امام احمد رضا نے ذکر کیا کہ ہدایت پر تو آپ تھے، ہدایت کا نور لے کر تو آپ آئے ہیں. ہدایت کا نور تو فطرتی نور ہوتا ہے. میں نے زید بن عمر بن نوفل کی بخاری سے حدیث پڑھی ہے، انہوں نے حضور کا زمانہ نبوت نہیں پایا ہے، یعنی بعثت کا زمانہ نہیں پایا ہے. سرکار کے وہی آنے سے 5 سال پہلے انتقال کر گئے ہیں، لیکن وہ باقاعدہ خانہ کعبہ کی دیوار کو پیٹ لگا کر بخاری شریف کے اندر موجود ہے. لوگوں سے کہتے تھے کہ بتوں کی عبادت نہ کرو، یہ منع ہے، اور اپنی بچیوں کو زندہ درگور نہ کرو، یہ حرام ہے. اگر کوئی بچیوں کو زندہ درگور کرتا تو یہ ان سے جھگڑا کرتے، بچی کو اپنے گھر لے آتے، اس کو پال پوس کر جوان کرتے اور ماں باپ کے حوالے کرتے. ماں باپ لینا نہیں چاہتے تو اس کی شادی بھی اپنے پیسے سے کرتے تھے. یہاں تک کہ اگر زید بن عمر بن نوفل، یہ حضرت فاروق اعظم کے چچا ہیں رشتے میں، ان کو اگر کوئی دعوت دیتا تو دعوت میں پوچھتے تھے بتاؤ یہ جانور جو تم نے ذبح کیا ہے، یہ خدا کے نام پر ذبح کیا ہے یا بتوں کے نام پر ذبح کیا ہے؟ قرآن کی یہ بات ابھی سورہ مائدہ میں آنی ہے، ابھی تقریباً اس سے مراد کوئی 10-12 سال بعد وہ آیت اترنے والی ہے. لیکن زید بن عمر بن نوفل فطرت کے نور سے ہدایت یافتہ ہے اور فطرت کے نور سے اس بات کو جانتے ہیں، اور کہتے ہیں میں وہ جانور کھا ہی نہیں سکتا اس کا گوشت کہ جس کو بتوں کے نام پر ذبح کیا جائے. تو میں پوچھتا ہوں ظالموں سے کہ مجھے بتاؤ، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں رہے اور حضور کی وحی کی ابتدا نہ ہوئی، فطرت کے نور سے آمد وحی سے پہلے وہ ہدایت پر رہے، تو مصطفیٰ تو نور فطرت کے ساتھ ساتھ نور ہدایت لے کر بھی آئے تھے، تو وہ گمراہ کیسے ہو سکتے تھے؟ یہ سارے ایسے ہمالیہ جیسے حوالے ہیں، جس کو میں بڑے اعتماد سے کہتا ہوں، منصف مزاج شخص ہوگا، میں اس کو مناظرانہ طرز میں نہیں ذکر کرتا، میں اس کو مباحثے کے طرز میں نہیں ذکر کرتا، لیکن میں کہتا ہوں واقعی میں اگلا اگر عالم ہو اور اس کے دل میں رتی برابر بھی عشق مصطفیٰ کی جھلک ہو، تو رب کعبہ کی قسم وہ ان حوالوں کا انکار نہیں کر سکتا. اس سے اسے نور ملے گا اور وہ اس بات کا اقرار کرے گا کہ 40 سال پہلے بھی حضور نور ہدایت اور قرآن کے عرفان سے منور تھے، اور 40 سال کے بعد تو جبریل وحی لے کر آئی تھے. اور میں نے یہ بھی عرض کیا آپ کے سامنے کہ انبیاء کو ہدایت دینے کے لیے جبریل کا واسطہ ضروری نہیں ہے. اللہ نے شہد کی مکھی پر وحی کی ہے، الہام کیا، وہاں جبریل کہاں تھے؟ اور پورے شہد بنانے کا اصول بیان کیا ہے. تو رب کریم جب ایک مکھی کو صرف دنیاوی غذا کے اصول کے لیے بغیر فرشتے کے ہدایت عطا فرمائے، تو جسے خاتم النبیین کا تاج دے، جس کی پیدائش کے وقت انوار و تجلیات کا ظہور ہو، جس کو نبوت کا خرقہ حضرت آدم کو پیدا کرنے سے پہلے دے دیا گیا ہو، تو اس کے لیے جبریل کی شرط کوئی ضروری بنتی ہے؟ اور میں پوچھتا ہوں مجھے یہ بتائیے، حضرت آدم کو جب رب نے فرمایا تھا کہ وعلم آدم الاسماء کلھا، آدم کو ہم نے ہر چیز کا علم عطا فرمایا، اور یہ بنیاد حضرت آدم کو جو علم دیا گیا ہر چیز کا، یہ وجہ بنیاد ان کی بنی عزت کی، اور اسی وجہ سے جبریل نے ان کو سجدہ کیا ہے. تو جب خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آدم کو تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا، اس میں جبریل کا کہاں ذکر تھا؟ بلکہ اس وجہ سے تو جبریل نے بھی ان کو سجدہ کر لیا تھا. تو یہ خامخواہ کی پخ لگانا اور ایک عقیدہ گڑھ لینا اور بیان کرنا کہ نہیں، انبیاء کو جب بھی ہدایت ملے گی تو فرشتے کے ذریعے ملے گی، تو میں کہتا ہوں وعلم آدم الاسماء کلھا، ہمیں براہ راست رب کریم نے علم عطا فرمایا، فرشتے کا اس میں کوئی ذکر نہیں. زید بن عمر بن نوفل کو جو 35 سال کی عمر میں، یعنی حضور کے پر وہی آنے سے 5 سال پہلے، جو توحید پر دین ابراہیم پر قائم تھے، مجھے بتائیے آپ ان کے پاس کون سا فرشتہ آیا تھا؟ بلکہ سرکار کا نور فطرت کے ساتھ، نور نبوت کے ساتھ ساتھ نور فطرت بھی اتنا منور تھا کہ سرکار کا نور جن آبا و اجداد کی پشتوں میں رہا، خدا نے انہیں بھی نور فطرت کے ذریعے توحید کی راہ عطا فرمائی تھی. وہ گمراہ نہیں ہوئے، حضرت عبداللہ گمراہ نہیں ہوئے، حضرت عبد المطلب گمراہ نہیں ہوئے، حضرت سیدنا ہاشم گمراہ نہیں ہوئے، حضرت سیدنا عبد مناف گمراہ نہیں ہوئے، سیدنا قصی تک تمام جو آپ کے آبا اجداد جو حضور نے اپنی پشتیں ذکر فرمائی، کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ ان سے کفر ثابت ہو صحیح سندوں کے ساتھ یا ان سے شرک ثابت ہو. تو سرکار کا نور جن کی پشتوں میں رہا وہ توحید سے نہیں ہٹے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عقیدہ رکھنا کہ آپ کو ہدایت سے غافل پایا تھا، آپ کو ہدایت اور حق کے لیے بھٹکتا ہوا پایا تھا، کہ آپ کو گمراہ پایا تھا معاذ اللہ، تو راہ عطا فرمائی نہیں، ہدایت تو تھی، ہدایت تو لے کر آئے تھے، ہدایت تو اس وقت مل گئی تھی جب آدم کو نبوت نہیں ملی تھی، اور تمام انبیاء تو ہدایتیں آپ ہی کے نور سے لے رہے تھے. امام نے فرمایا ہدایت تو تھی، لیکن روز بروز اس اصل کلام کو براہ راست فرشتے کے ذریعے، جو اس کا الفاظ اور معنی کا ایک الگ رنگ ہے، جس کو وحی جلی کہتی ہے، طبیعت اس کے لیے شوقا تھی،
طبیعت اس کے لیے شوق کی طرف مائل تھی، تو فرمایا محبت تیری بہت بڑھ گئی محبوب، وہ وجدک دالن فہدا، تو اپنی محبت میں تیز اور زیادہ خود رفتہ پایا، تو ہم نے جبریل کو بھیج کر وہی جلی کر کے تجھے اپنی محبت سے سرفراز فرما دیا۔ یہ مراد ہے وہاں پر۔ اور ہم یہاں پر ابھی اپنی گفتگو کو، یہ میں نے سابقہ سبق آپ کو تھوڑا سے میں نے یاد دلا دیا، ابن قیم کا حوالہ بھی آپ کے سامنے کہ نور فطرت جب بڑھتا ہے اور تقویٰ بڑھتا ہے تو انسان کا لباس بھی نور والا ہو جاتا ہے، اور ابن قیم جو براہ راست ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، الوابل السیب صفحہ نمبر 117 اور 18 پر انہوں نے لکھا تھا کہ فتزائدو حتی تظہر علی وجوہہم وجوارہم وابدانہم بل وثیابہم وروحہم ویبصر من ہوا من جنسہم وسائر الخلق لہ منکر۔ فرمایا جب تقویٰ بڑھتا ہے تو یہ نور فطرت بھی بڑھتا ہے، اور یوں نور فطرت جب بڑھتا ہے تو چہرے کو بھی نور کر دیتا ہے، کپڑے کو بھی نور کر دیتا ہے، اس کے آستانے کو نور کر دیتا ہے، اس کے بام و در کو نور کر دیتا ہے، اس کے در و دیوار کو نور کر دیتا ہے۔ اور ابن قیم کہتے ہیں کہ اس نور کو ہر بندہ نہیں دیکھ سکتا، جو اس کے مزاج کا اس جنس کا ہو وہ دیکھ سکتا ہے، وہ ساری خلق لہ منکر، ساری خدائی اس کے نور کا انکار کر رہی ہوتی ہے، وہ یبصرہ من ہوا فی من جنسہ، لیکن جو اس کی جنس کا ہوتا ہے وہ دیکھ لیتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں اگر کسی بستی میں آئے اور کہے دیکھو یہ بستی تو بڑی روشن ہے سورج کی طرح، لگتا ہے کوئی اللہ کا ولی آرام کر رہا ہے۔ مرید کہتے ہیں یہ تو رات کا اندھیرا ہے، کا اندھیرا تمہیں لگ رہا ہے، لیکن اس کے نور کی چمک کو میں دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ ابن قیم کے حوالے سے اہل سنت کے وہ تمام نظریات بھی اور واضح طور پر آپ کو سمجھ میں آ جاتے ہیں کہ جو ان کے آستانوں کو نور کہا جاتا ہے، ان کے چہروں کو نور کہا جاتا ہے، ان کے مزار کی چادروں کو نور کہا جاتا ہے، ان کی قبور مقدسہ کو جو نور کہا جاتا ہے، ان کے باموں اور ان کے مزار مقدسہ کی دہلیز کو، میرے خواجہ کا گنبد اور میرے غوث کے گنبد کو جو نور کہا جاتا ہے، تو یہ ابن تیمیہ یہ خود انہوں نے لکھ دیا اس بات کو کہ وہ دوری ہی اس کے در و دیوار بام و در سب نور ہو جاتے ہیں، کیونکہ تقوی کا جب نور آتا ہے تو وہ پھیلتا ہے، گرد و نوا کی ہر شے کو نور کرتا ہے۔ اور میرے مصطفیٰ کے تقوی کا نور جب پھیلا تو صحابہ کا نور کیا۔ میں نے بخاری آپ کے سامنے پڑھی کتاب الصلاۃ سے کہ صحابہ کرام حضور کی خدمت میں بیٹھے ہیں، رات تک حدیث سنتے رہے، جب رات کو نکلے تو گھپ اندھیرا تھا، لیکن حضور کی صحبت کا رنگ ایسا آیا کہ وہ دروازے سے باہر نکلے تو بخاری شریف میں موجود ہے کہ ایک چراغ دائیں طرف آ گیا، ایک چراغ بائیں طرف آ گیا، اور جب تک وہ گھر پہنچے نہیں تھے وہ چراغ ان کی رہنمائی کر رہا تھا۔ حضرت قتادہ بن نعمان کا میں نے حوالہ آپ کے سامنے ابن عساکر سے پڑھا ہے، وہ حضور کی صحبت میں حدیث سیکھتے رہے، جب باہر نکلے جانے کے لیے تو اندھیرا گھپ تھا، عرب کا ماحول دیہات، دیہات دیہاتوں سے یعنی ہزار دیہاتوں کی پستیوں کو ملائے تو اس وقت کی وہ پستی موجود تھی، اتنا پسماندہ ماحول تھا، آپ اندازہ لگائیے گھپ اندھیرا۔ اب جب حضرت قتادہ بن نعمان جا رہے ہیں سرکار کے در مبارک سے قدم باہر نکالتے ہیں تو ان کی لاٹھی نور ہو جاتی ہے، لاٹھی نور ہو جاتی ہے، سن رہے میری بات، یہ لاٹھی نور ہو جاتی ہے، اور اس لاٹھی کو لے کر، اس لکڑی جو لائٹ بن گئی ہے اس کو لے کر وہ اپنے گھر تک جاتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہیں وہ لاٹھی دوبارہ لاٹھی بن جاتی ہے۔ تو یہ اثر قتادہ بن نعمان کا نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کے تقوی کا اثر ان پر ظاہر ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سرکار کی بزرگی کا اثر ظاہر ہو رہا ہے، اور اس اعتبار سے یہ ولیوں کی کرامت بھی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے ولی جو منور ہوتا ہے وہ حضور کے نور سے ہوتا ہے، چاند کی جو روشنی ہوتی ہے وہ خود سے نہیں ہوتی، وہ سورج کی خیرات ہوتی ہے، اس لیے علماء نے لکھا کہ نبی کے نور کی مثال سورج کی ہے اور ولی کے نور کی مثال چاند کی ہے۔ سائنس بھی آج یہ بات کرتی ہے کہ چاند کا خود سے کوئی نور نہیں ہے، وہ تو سورج سے کشید کرتا ہے، تو چاند کی مثال ولی کی ہے اور سورج کی مثال نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارکہ کی ہے۔ تو یہ جو منور ہوئے اور قیامت تک جو اولیاء کے چہرے در و دیوار اور ان کے مریدین جو منور ہوں گے، یہ گنبد خضرا ہی کا فیض ہے جو اولیاء کے سینوں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے آ رہا ہے۔ اب ہم مزید آگے چلتے ہیں، 40 سال پہلے کے میں نے چند واقعات آپ کی خدمت میں پیش کیے، آج ایک دو واقعات پیش کر کے اس موضوع کو مکمل کرتے ہیں۔ قرآن کا یہ جملہ 100% حق ہے، علی صراط المستقیم۔ محبوب اس ابو جہل کی بکواس پر کان نہ دھریں، یہ بکواس کرتا ہے، علی صراط المستقیم، آپ ہمیشہ سیدھے راستے پر ہیں، آپ ہمیشہ سیدھے راستے پر ہیں۔ ہمیشہ سے مراد کیا ہے؟ یہ جو پیچھے قسمیں اٹھائی جا رہی ہے اس مانوی طرز پر ہم اس کا یہ ترجمہ بنا رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال پہلے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی ہیں تو پھر تبلیغ کیوں نہیں فرمائی، اس کا جواب میں دے چکا ہوں کہ تبلیغ جو ہے وہ نبوت کے لیے شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے، نبوت کے لیے تبلیغ شرط نہیں ہے، یہ حضرت عیسیٰ کے قوانین کے تحت بات سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ لیکن پھر بھی میں نے آپ کے سامنے مسند ابی یالہ سے اور مستدرک سے روایت پیش کی ہے کہ سرکار کی عمر شریف 34 یا 35 سال تھی، کتنی بولو، 34 یا 35 سال تھی۔ حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ چلا خانہ کعبہ کے اندر، اور خانہ کعبہ میں جب میں داخل ہوا تو حضور نے مجھے پہلے روک کر کہا، کیونکہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے وقت مشرکین اپنے دو بتوں کو اصاف اور نائلہ کو وہ خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے رکھتے اور ہر چکر میں اس کا مسا کرتے تھے. یہ 35 سال عمر شریف کی بات ہے. ابھی 5 سال کے بعد جبریل نے وحی لانی ہے اور 5 سال بعد جبریل نے سورہ المائدہ کی آیتیں پڑھنی ہیں کہ بت جو ہے وہ رجس ہیں, ناپاک ہیں. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے حامل قرآن ہیں. سنیے, حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں میں خانہ کعبہ کے دروازے میں داخل ہو رہا تھا تو حضور نے مجھے روک کر کہا لا تمسحہما فإنہما رجس. فرمایا دیکھ تو میرے ساتھ طواف کرنے جا رہا ہے لیکن ان دو بتوں کو چھونا نہیں. کیوں؟ کہ فإنہما رجس, اس لیے کہ یہ رجس ہے, پلیت ہیں. وہی الفاظ ذکر کیے جو قرآن بعد میں اتار رہا ہے. اب آپ دیکھیے, زید بن حارثہ کہتے ہیں, یہ مسند یالہ کے اندر ہے, کہتے ہیں میں نے طواف کیا اور طواف کے دوران میں نے سوچا کہ چلو میں مسا کر لیتا ہوں اور دیکھتا ہوں حضور کیا بولتے ہیں. تو کہتے ہیں میں گیا اور میں نے باقاعدہ جا کے مسا کیا اور حضور نے مجھے دور سے دیکھ لیا کہ اس نے بت کو ہاتھ لگایا ہے. تو جب میں قریب گیا تو سرکار نے فرمایا الم تنہا, کیا میں نے تجھے منع نہیں کیا تھا؟ یہ امر نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور فرمایا و تنہا الم تنہا کہ میں نے تجھے مجھول کا سیگا ہے کہ تجھے میں میری طرف سے منع نہیں کیا گیا, میں نے منع نہیں کیا تھا تجھے. تو اب آپ دیکھیے, یہ واضح دلیل اس بات کی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول وحی سے پہلے بھی اپنی معصوم زبان سے تبلیغ فرمائی ہے اور اسی انداز میں فرمائی ہے جس انداز میں قرآن نے آیت اتاری ہے. ایک بار آگے چلیے, قرآن نے کہا کہ انک لعلی خلق عظیم. حبیب ہم نے آپ کو خلق عظیم پر فائز کیا ہے. خلق انسان کے اچھائیاں اخلاق ہیں اور میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ خلق پیدائشی عادت کو کہتے ہیں. خلق, اب توجہ رکھنا, خلق کہتے ہیں پیدائشی عادت کو. بڑے بیدار مغزی سے یہ نقطہ سمجھنا, اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت مضبوط دلیل اگر آپ اس پر غور کریں اس بات پر کہ حضور پیدائشی قرآن کے حامل ہیں. قرآن کہتا کہ انک لعلی, بے شک آپ ضرور بضرور اخلاق اعلیٰ سے بلند ہیں. کیا مطلب؟ کہ آپ کے جوتوں سے جو ذرات نکلتے ہیں وہی اخلاق ہیں. کیا مطلب؟ کہ اخلاق کا آپ پر کوئی احسان نہیں ہے, بلکہ اخلاق کو اخلاق بننے میں, خلق کو خلق بننے میں آپ کی اداؤں کا احسان ہے. کیونکہ یہاں پر قرآن نے اعلیٰ کا لفظ سمایا, وہ انک لعلی, اور امام راضی کہتے ہیں بڑا پیارا نقطہ, اعلیٰ استعلیٰ کے لیے آتا ہے, بلندی مکمل کنٹرول کے لیے. جب گاڑی بندہ چلاتا ہے, ڈرائیونگ کرتا ہے, تو السائق علی السیارہ, ڈرائیور جو ہے وہ کار کے اوپر ہے, یعنی مکمل کنٹرول میں ہے اس کی. تو اعلیٰ کنٹرول کے لیے آتا, عین زبر آ اور لام کھڑا زبر لا, اعلیٰ, یہ استعلیٰ بلندی کنٹرول کے لیے آتا ہے. تو قرآن نے کہا کہ یہ نہیں فرمایا کہ وہ انکا لالہ صراط مستقیم, اللہ الہ خلق عظیم, آپ خلق عظیم کی طرف ہیں. نہیں, فرمایا آپ خلق عظیم پر ہیں. اللہ فرمایا, اور اللہ کا معنی یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ سچ بولے تو وہ نیک کہلاتا ہے, تو سچ کا احسان اس پر ہوتا ہے. کوئی بندہ حیا کی بات کرے تو وہ اچھا کہلاتا, حیا کا احسان اس پر ہوتا ہے. فرمایا میرے مصطفیٰ پر صرف ہمارا احسان ہے, کسی چیز کا احسان نہیں ہے. اس لیے ہم نے اس کو اخلاق کے نیچے نہیں رکھا, اخلاق کے اوپر رکھا ہے, اور بتایا کہ مصطفیٰ پر اخلاق کا کوئی احسان نہیں ہے, اخلاق پر مصطفیٰ کا احسان ہے. مصطفیٰ نے کچھ بولا تو وہ اخلاق بنا, مصطفیٰ جس سے رک گئے وہ اخلاق بنا. سمجھے؟ تو یہ قرآن کا نظم ہے, یہ تقریری جوش نہیں ہے, یہ قرآن کی ترتیب ہے. انک لعلی خلق عظیم. اب اس کو دوسرے پہرائے میں دیکھیے جو ہمارے موضوع کی تائید کرتا ہے. خلق کہتے ہیں پیدائشی عادات کو. پیدائشی, مل کر کہو یہ نقطہ, پیدائشی خلق کہتے ہیں پیدائشی عادات کو, ٹھیک ہے؟ اور قرآن نے کہا آپ خلق عظیم پر ہیں. اب یاد رکھیں اپنے ذہن میں کہ خلق کہتے ہیں پیدائشی عادات کو. میری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا سے جب کسی نے پوچھا حضور کے اخلاق کیا ہیں, تو آپ نے فرمایا خلق ہو قرآن, آپ کے اخلاق قرآن ہیں. اب خلق کہتے ہیں پیدائشی عادت کو, توجہ کرنا, خلق کہتے ہیں پیدائشی عادت کو, اور حضور کا خلق قرآن ہے, تو پتا چلا حضور قرآن لے کر پیدا ہوئے ہیں نا. یہ اس پر چوتھی بات ہے. اور یہ پھر میں عرض کروں, یہ تقریری لفاظی, یہ خواہ مخواہ کا استدلال نہیں ہے. یہ جانبین سے ہم نے صغرا کبرا دونوں دلائل کو متعین کر کے یہ بات آپ کے سامنے بطور نتیجے کے پیش کی ہے. اور یہ بات بالکل واضح ہے حضرات صوفیہ کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے قبل بھی قرآن کے ان تمام مضامین سے واقف, بلکہ اس کے حامل رہے ہیں. آگے چلتے ہیں ہم یہاں پر, لیکن اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ 35 سال کی عمر شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو روکا کہ بتوں کی تعظیم نہ کرنا, ٹھیک ہے؟ بولیے, ٹھیک ہے نا؟ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت عادت کریمہ پر اللہ نے فرمایا آپ خلق عظیم پر فائز ہے، ٹھیک ہے. دوسری بات میں نے یہاں پر آپ کے سامنے یہ پیش کی تھی کل کہ طبقات ابن سعد میں موجود ہے، جب سرکار دو عالم کی ولادت ہوئی ہے تو تمام سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ وقع جاسین الرخ بتے ہیں، سرکار جیسی پیدا ہوئے ہیں تو جو دائیاں تھیں عبد الرحمن بن عوف کی والدہ سیدہ شفا، جو تمام دائیاں تھیں، سیدہ ام ایمن جو حضرت عبداللہ کی باندھی تھی، یہ جو تمام سرکار دو عالم کی ولادت کے وقت جو یہ خواتین موجود تھیں وہ یہ سب اس کو روایت کرتی ہیں. وقع جاسین الرخ بتے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام دونوں زانوں پر بیٹھ گئے، بولو سبحان اللہ، جیسی پیدائش ہو رہی ہے، جو کہہ رہے ہیں 40 سال پہلے حضور ہدایت پر نہیں تھا، یہ پیدائش کا لمحہ ہے، پیدا ہو رہے، حضور تشریف لائے، نور نکلا جس کی وضاحت ہو گئی. اب جو انداز اور ادائیں کیا تھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طبقات ابن سعد میں موجود ہوں، وقع جاسین علی رخ بتائے سرکار اپنے دونوں زانوں پر بیٹھ گئے، رافعاً رأسہ الی السماء. دائیاں کہتی ہیں ہم نے خود دیکھا یہ عجیب بچہ ہے، دو زانوں بیٹھ گیا اور اپنے سر مقدس کو آسمان کی طرف اٹھا رہا ہے. وخرج معا نور، اور ہم نے دیکھا کہ آپ کے جسم سے نور نکل رہا تھا. یہ طبقات ابن سعد کے اندر ہے، ٹھیک ہے. محب اللدنیہ شریف کے اندر زرقانی میں بھی روایت موجود ہے، سیرت کی مستند کتاب ہے، وہ کہتے ہیں لما وقع علی الارض، سرکار جب زمین پر تشریف لائے اپنے والدہ کے شکم اقدس سے، وقع مقبوضۃ اصابع یدیہ یدہم مشیرا بالسبابہ، سرکار جب زمین پر تشریف لائے تو آپ کی مٹھی بند تھی اور شہادت کی انگلی کھلی ہوئی تھی، اور آپ اپنی شہادت کی انگلی سے تسبیح کا اشارہ فرما رہے تھے، ٹھیک ہے. یہ آپ سن لیجئے. کل مجھے میرے بچے نے، کل میں ایک پروگرام کرنے گیا تو ڈاکٹر اسرار احمد کا ایک رسالہ نکلتا، میثاق رسالہ نکلتا، ہمارے پاس وہ رسالہ موجود ہے، کل بچے نے مجھے وہ حوالہ دکھایا، رسالہ میں لے کر آیا. ان کا ایک بہت بڑا مصنف ہے جنگجوا، اس نے ایک مضمون لکھا ہے میلاد شریف کے خلاف، اس میں اس نے یہ جملہ لکھا ہے کہ کوئی بچہ اگر پیدا ہوا تو کس کو کیا پتا تھا یہ بچہ اب آگے چل کر نبی بنے گا کیا بنے گا، کس کو کیا پتا تھا. تو کم سے کم نبی پاک کی سیرت بھی پڑھو تو تمہیں پتا چلے کہ جو تشریف لائے ہیں وہ نبی ہی تشریف لائے ہیں، اور یہ امام احمد رضائی بریلویوں نے نہیں لکھا ہے، یہ صحیح حدیثوں میں ہے. کن تو آدم بین روح والجسد کن تو نبیین، میں تو اس وقت نبی ہو چکا تھا کہ جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے. یہ کوئی گھر کی عقیدے ہیں؟ میں نے مستدرک کا آپ کے سامنے پڑھی ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا ہے کہ وابی منجدل فتینی، میرے باپ آدم کا خمیر گوندا جا رہا تھا، میں نبی ہو چکا تھا. میں کہتا ہوں کم سے کم تم جامع ترمذی تو پڑھ لیتے، ترمذی شریف کے اندر صحیح حدیث کے اندر موجود ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا مجھے خدا نے اس وقت نبی بنا دیا کہ جب آدم جسم اور روح کے درمیان تھے. حضرت سیدہ حلیمہ کے گھر میں نے کل روایت پڑھی آپ کے سامنے کہ سیدہ حلیمہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلاتی تھی، سرکار کو دودھ پلاتی تھی، تو سرکار دائیں طرف سے پی لیتے تھے، لیکن جب دوسرا جانب پیش کرتی تھی تو نہیں پیتے تھے، نہیں پیتے تھے. ابھی فرشتہ آیا بھی نہیں ہے، ابھی حضور کی عمر شریف 8 مہینہ سال کے برابر ہے. تو توجہ رکھیں ذرا اس بات کے اوپر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ دائیں جانب پیش کرتی ہیں تو وہ سرکار پی لیتے ہیں، اور علماء نے لکھا صاحب زرقانی کے وذالک من عدل، ہی اس لیے کہ حضور پیدائشی عادل ہیں. بولے سبحان اللہ، حضور پیدائشی عادل ہیں. لانه علم ان له شریکا فی الرضاعه، اس لیے کہ حضور کو یہ علم تھا کہ میرے ساتھ ایک میرا دودھ پینے والا بھائی بھی شریک ہے. مجھے بتائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرشتہ نہیں آیا، لیکن پیدائشی خلق آپ دیکھیں جو قرآن ہے، ایک طرف سے پیتے ہیں دوسری طرف سے نہیں پیتے، اور سیدہ ڈرتی ہیں کہ بڑے خاندان کا بچہ ہے، نسبتوں والا بچہ ہے، اس کی ولادت کی شانیں بھی ہمیں ام ایمن نے بتا دی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ایک طرف سے پیتا ہے کم پیے اور بھوکا رہ جائے تو دوسری جانب پیش کرتے ہیں. سرکار دو عالم دوسری جانب سے پیتے نہیں، اس لیے کہ علیما ان لہ شریکا فی الرضاعۃ، کیونکہ حضور کا علم ہے کہ میرے ساتھ دودھ پینے میں میرا بھائی شریک ہے. اب مجھے آپ یہ بات بتائیے کہ یہ 40 سال کی پہلے کی زندگی، 40 سال سے پہلے کی زندگی، کتنی باتیں ہمارے لیے نصیحت کی ہے. حضور نے فرمایا توجہ سننا جلدی سے، کہ بتوں کو ہاتھ نہ لگانا زید، یہ نجس ہے، ٹھیک ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیتے وقت عدل کا اظہار کیا، یہ ہمارے لیے نصیحت ہے. حلف الفضول جو سیرت کی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے، حلف الفضول، جب مکہ کے اندر لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے تو سرکار دو عالم نے خود کمیٹی بنائی، اس وقت علماء لکھتے ہیں آپ کی عمر 32 یا 35 سال تھی. تنصیب حجر اسود کا واقعہ، یہ پہلے کی بات ہے نا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے لیے کہ سرکار فتنوں کو کس طرح ختم فرماتے ہیں، قرآن اترا نہیں لیکن آپ بیان فرما رہے ہیں. حلف الفضول جب مکہ والے لڑ رہے ہیں تو سرکار نے کمیٹی بنائی جس کے چیئرمین حضور خود ہیں، اور اس میں چار شرطیں ہیں کہ ہم غریبوں ہم پیسہ جمع کریں گے اور جو غریب جن کو کھانے کے لیے نہیں ان کے پاس کھانا پہنچائیں گے. ایک, مسافر اگر ہمارے قریب آ جائے تو ہم مسافر کے مال کو چوروں سے لوٹنے سے بچائیں گے اور اس کو حفاظت دیں گے. دو, ٹھیک ہے, اور دو شرطیں, یہ یعنی جو سماجی شرطیں تھیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف الحضور میں بیان فرمائی. یہ واقعہ 32 سال سے لے کر 35 سال کے درمیان کے سیرت میں آپ پڑھتے ہیں حلف الفضول. ٹھیک ہے, اب مجھے بتائیے حلف الفضول کا واقعہ جو ہے یہ ہمارے حضور کی سیرت کا حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ 40 سال سے پہلے کی بات, لیکن اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہمارے لیے عدل انصاف مسافروں کا خیال یہ ملتا کہ نہیں ملتا؟ سرکار نے جب اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا اور قرآن کے ثقل کا ذکر کیا تو میری ماں نے پورا قصیدہ پیش کیا تھا کہ آپ گھبرائیں نہیں, انک لا تصل الرحمہ, آپ تو مہمان نواز ہیں, آپ تو رشتوں کٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے والے ہیں, وتحمل الکلہ, اور آپ تو جو کمزور نادار ہوں اس کو سپورٹ کرنے والے ہیں, اور آپ تو حق پر جو جمع ہوا ہے اس کی مدد کرنے والے ہیں, آپ تو مہمانوں کو کھانا کھلانے والے ہیں. بتاؤ یہ سیرت کے گوشے 40 سال سے پہلے کے ہے کہ نہیں؟ اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے کہ نہیں؟ بولو نا, نصیحت ہے کہ نہیں؟ اب یہ قاری طیب دیوبندی کی کتاب میرے پاس ہے, حکیم الاسلام, اور یہ چھپی ہے مکتبہ فاروق اعظم سے, نیا ایڈیشن ہے اس کا, اور صفحہ نمبر 139, اس میں حضور کی سیرت پر یہ کتاب لکھی ہے اس نے. حکیم الاسلام کی ذہنی حکمت کو آپ دیکھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کیا لکھتا ہے. لکھتا ہے کہ حقیقی درجہ وہ ولادت ہے جو 40 برس کے بعد ہوئی, یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہم فیض لیں گے وہ تو 40 سال کے بعد کی بات ہے. اس سے پہلے کی ولادت میں ہمارے لیے کوئی عملی نمونہ نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ کہتا ہے 40 سال سے پہلے, یہ جملہ لکھتا ہے کہ 40, یعنی اس لیے کہ پہلی ولادت, یعنی یہ کہتا ہے حضور کی دو ولادت ہے, ایک ولادت آمینہ رضی اللہ عنہ گھر میں, ایک 40 سال میں جو وہی آئی. وہ کہتا ہمارے لیے جتنی نصیحتیں وہ 40 سال والی ولادت میں ہیں, لیکن اس سے پہلی ولادت میں ہمارے لیے کوئی نمونہ نہیں ہے. سنیو, میں نے عبارت آپ کو سنا دی ہے. یہ کہتا ہے حضور کی 40 سال سے پہلے کی زندگی میں ہمارے لیے کوئی نمونہ نہیں ہے, ہمارے لیے. اور ایک جملہ ذرا یہاں پر مزید سنیے جو میں آپ کو بتاؤں اور آپ کی ہل کر رہ جائیں گے کہ اس نے معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جملہ کیا لکھا ہے, اور یہ بات اس نے معاذ اللہ کیا کی ہے. الیاذ باللہ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حدیث میں روایت آتی ہے تاریخ میں کہ اعلان نبوت سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک شادی میں تشریف لے گئے, نوجوان لڑکوں کے ساتھ ایک شادی میں تشریف لے گئے. بعض روایت میں آتی سند پر بھی کلام ہے, سند پر بھی کلام ہے. عمر شریف حضور کے 25 سال کے قریب تھی, شادی میں حضور کو لے گئے, سرکار تشریف لے گئے. اس شادی میں گانا بجانا تھا, یہ کتابوں کے اندر سیرت کی کتابوں میں بعض جگہوں میں یہ حوالہ ملتا ہے, لیکن اس کی سند معتبر نہیں ہے. لیکن میں پھر بھی آپ کے سامنے, کیونکہ ہم سچ بولنے والے لوگ ہیں تو کھل کے ساری باتیں بتاؤں, تو کہیں آپ کو کوئی نہ بولے کہ بھائی شاہ صاحب نے آدھی بات بتائی تھی, پوری سنیں. تو ہم یہاں پر پورا سبق نپٹانا چاہتے ہیں. تو سیرت کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چند نوجوان لڑکوں نے 25 سال کی عمر شریف میں شادی میں لے گئے. اس شادی میں گانا بجانا بھی تھا. سرکار جیسے اس محفل میں پہنچے, ٹھیک ہے, تو اللہ رب العالمین نے آپ پر نیند طاری کر دی. بولے سبحان اللہ, یہ میرے آقا کی ہدایت کا سب سے بڑا حصہ. سرکار سو گئے, وہ رات بھر وہ گانا بجانا کرتے رہے, سرکار اس میں شریک ہی نہیں ہوئے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو شادی مادی سب کچھ ختم ہو چکی تھی. تو واللہ یعصمک من الناس, اللہ نے اپنے محبوب کو کیسے بچایا؟ سن لیا آپ نے خطبات حکیم الاسلام, یہ جلد نمبر پہلی ہے. یہ اس کے بارے میں جو جملہ لکھتا ہے, آپ کلمہ پڑھتے ہو, مسلمان ہو, میں آپ کی عدالت میں ایک مسئلہ پیش کرتا ہوں اور آپ کے ایمان کا میں امتحان لیتا ہوں کہ آپ اس پر کیا عمل کریں گے. میں نے واقعہ آپ کے سامنے پیش کر دیا. اب یہ جملہ کیا لکھتا ہے دیکھیے, لکھتا ہے کہ قریش کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قریش کے ہم نوجوان کچھ لڑکے تھے, انہوں نے مجھے کہا چلو وہاں شادی ہے, قریش کی برادری ہے, ہم بھی شادی میں چلیں. یہ تفصیلات تو آپ کے سامنے نہیں تھی, خود مانتا ہے کہ وہاں ناچ گانا ہوگا, ٹھیک ہے, یہ تفصیلات یہ مانتا ہے. لیکن آگے جو غلط جملہ لکھ رہا ہے وہ یہ ہے, مگر یہ تھا کہ بہرحال تھوڑی بہت رنگ رلیاں ہوں گی, کہ حضور کے علم میں یہ تھا کہ تھوڑی بہت رنگ رلیاں ہوں گی. یہ بھی اتنا برا جملہ نہیں ہے. آگے سنیے, آگے لکھتا ہے تو لڑکپن کے زمانے میں اس طرح کی طبیعت کا میلان ہو جانا کوئی عجیب بات نہیں ہے.
ولا حول ولا قوت الا بالله لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
اب آپ اندازہ لگائیے حضور کے لیے جملے کہنا کہ سرکار کو یہ پتا تھا وہاں رنگ رلیاں ہوں گی, اور جوانی میں یعنی حضور کی طبیعت میں اگر رنگ رلیوں کا شوق آ گیا تو یہ کون سی عجیب بات ہے. اللہ کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم واللہ یعصمک من الناس علی صراط مستقیم. مجھے ایک دوست کہنے لگا اتنا کیوں زور دے رہے ہو چار درسوں میں, میں نے کہا یہ واضح کرنے کے لیے, اپنی قبر کو نور بنانے کے لیے الحمدللہ, اپنی آخرت سدھارنے کے لیے, اور جو عشق والے ان کی آخرت سدھارنے کے لیے. دنیا تو ہے لانتی, دنیا کی کس نے پرواہ کرنی ہے, آخرت سنوارنے کے لیے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, مجھے بتاؤ یہ جملہ جو صفحہ نمبر 149 پر ہے کہ سرکار کی طبیعت میں معاذ اللہ رنگ رلیوں کا شوق تھا الیعاذ باللہ. میں پوچھتا ہوں, میں آپ بزرگوں سے پوچھتا ہوں جو میرے بڑے بھائیوں کی جگہ پر ہیں, آپ میرے بڑے بھائیوں کی جگہ پر ہیں, آپ میرے بچوں کی جگہ پر, میں آپ سے پوچھتا ہوں خدا را میری بات کو جذبات, یعنی جو ہمارا وہاں ایک شیطان ایک وسوسہ دلاتا ہے نا کہ بھائی یہ تو بڑے جذباتی ہیں, وہ بھائی جذبات کے بغیر تو ایمان ہی نہیں آتا. جذبات تو اپنے ایک مطلب کو ظاہر کرتا ہے, ایمان تو جذبات میں سے ہیں, لیکن جس کو جذبات دے کر بات کی جا رہی ہے اس تناظر کی اگر بات کی جائے تو یہ غیر جذباتی جملے ہیں. میں نے صاحب کے سامنے حوالہ پڑھا ہے, میں نے آپ کے سامنے, تو سرکار کی صلاۃ والسلام کی معصوم زندگی جس کے بارے میں قرآن, ابو جہل نے یہی بات تو کی تھی نا, ابو جہل نے یہی کہا تھا نا, آپ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں, آپ میں عجیب عجیب باتیں ہیں. قرآن نے کہا اے چپ ہو جا, اور محبوب کو کہا تو ناراض نہ ہونا, یاسین اے سید الخلق, یاسین اے سید البشر, یاسین یا سید السادات, والقرآن الحکیم. محبوب ناراض نہ ہونا, دیکھ میں اپنے کلام کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں, اے سید الخلق والقرآن الحکیم, مجھے اپنے قرآن حکیم کی قسم ہے, انک لمن المرسلین, تو ضرور رسولوں میں سے ہے, اور علی صراط مستقیم, تیرے میں رنگ رلیاں فاسد خیالات کبھی نہیں آئیں گے, کیونکہ علی صراط مستقیم تو سیدھے راستے. بولیے سیدھے راستے. یہ بریلویت دیوبندیت کا اختلاف نہیں ہے, ایمان کی بات ہے, خدا را اس کو سمجھیں, اس کو سمجھیں. اب گفتگو کو میں ختم کرتا ہوں, ایک واقعہ مزید پیش کروں, 25 سال کا میرے آقا تجارت پر گئے, یہ واقعہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا, لیکن ذرا سنیں آپ اور میرے آقا کی ایمان کی استقامت آپ دیکھیں. رنگ رلیاں گواہ نہیں ہے, رنگ رلیاں غوائیت, غوائیت ضد ہے رشت کی, غوائیت رشت ہے ضد ہے رشت کی. غوائیت کہتے ہیں بہرا روی کو, غوائیت کہتے ہیں بہرا روی, نفسانی خواہشات اس کو غوائیت کہتے ہیں. اور قرآن نے کہا ما گواہ, میرا محبوب کبھی گواہ نہیں ہوا. اب ماں گواہ کو دیکھیں اور اس کی عبارت کو دیکھیں, مانو امام احمد رضا کو کہ جب دنیا سے جا رہے ہیں تو آخری وصیت کرتے ہیں, سنو آخری وصیت, وصایا نامہ, وصایا میں, وصایا شریف میں وصیت فرماتے ہیں, لوگوں تمہارا قریب سے قریب رشتہ دار ہو, محبوب ہو, تمہارے نزدیک بہت بڑا ولی ہو, لیکن اگر رائی برابر بھی اس کو گستاخی رسول اللہ کی کرتے دیکھو تو ایسے دل سے نکال کر پھینک دو جیسے دودھ سے مکھی کو نکال کر پھینکا جاتا ہے. میں نے کہا عدل تو امام احمد رضا نے سکھایا, امام احمد رضا نے خود کو بھی کٹھیرے میں لا کر کھڑا کیا, آؤ میں بھی کٹھیرے میں آتا ہوں, آؤ کتابیں دیکھو, ہم یہ نہیں کہ تم مجھے مانو. فرمایا کہ جس کے جو تمہارے نزدیک تمہارا پیر, تمہارا مرشد, تمہارا دوست, تمہارا امام, تمہارا عالم, جس کی تم عزت کرتے ہو, اگر ذرا برابر بھی حضور کی شان میں بے ادبی کرتا ہوا دیکھو تو اس سے رشتہ توڑ دو, اس لیے کہ ہم نے رشتہ بنایا مصطفیٰ کریم کی وجہ سے تھا. تو الحمدللہ یہ توازن کس کے پاس ملتا ہے؟ امام احمد رضا کے پاس ملتا ہے. بولے سبحان اللہ. میں پھر عرض کروں کہ تقریری جوش میں ان باتوں کو بھولنا نہیں ہے, یہاں سے اٹھ کر یہ باتیں یاد رہیں گی, یہ کتاب دیکھیں, یہ کتاب یاد رہے گی, حکیم الاسلام, یہ کتاب یاد رہے گی, قاری طیب کی یہ کتاب, اس کو تو علامہ شریف الحق امجدی صاحب نے بہت زبردست انداز میں تحقیقات میں سلایا ہے, اور اللہ شارع بخاری شریف الحق امجدی رضی اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو انوار التجلیات, اور علامہ ارشد القادری صاحب رحمت اللہ علیہ ان کی قبر کو انوار التجلیات سے بھرے, کیونکہ یہ اس دور کے لوگ ہیں, اور قاری طیب کو ہر میدان سے بھگانے والے علامہ ارشد القادری صاحب ہیں, ہاں یہ اس دور کے معاصرین ہیں. آپ کی کتاب زلزلہ اٹھا کر دیکھیں, زیر و زبر اٹھا کر دیکھیں, اللہ ان سلاف کی قبروں پر کروڑوں رحمت اتارے, انہوں نے کبھی اپنے لیے کام نہیں کیا, کام کیا تو مصطفیٰ کے دین کے لیے کیا. ہم نے انگلینڈ میں دیکھا ورلڈ اسلامی مشن کیسے کام کیا. دو سال بغیر تنخواہ کے, دو سال بغیر تنخواہ کے ایک دکان پر نوکری کرتے تھے جس سے صرف کھانے کے پیسے ملتے تھے, اور صرف گلی گلی درس اس لیے دیا کہ لوگ سنیت کی طرف آئے. آج برطانیہ مساجد اہل سنت کی مساجد کا قلعہ ہے اور اس کے پیچھے فیض ہے. ورلڈ اسلامی مشن میں رئیس التحریر حضور علامہ ارشد القادری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, جن کی محنتیں ہیں کہ آج گلی گلی, میں سنیوں سے کہتا ہوں مارکیٹ میں جائیں, اور اگر آپ منصف مزاج ہیں ٹی وی پر تبصرہ دیکھ کر فیصلہ کر لیتے ہیں تو تبصرے کی نیت سے, میرے کسی تبصرے کی نیت سے تبلیغی جماعت کتاب خرید لیں ان کی. کون سی کتاب؟ ایک تبلیغی جماعت, ایک میرے آقا علامہ اقاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعارف علماء دیوبند, ٹھیک ہے, اور ایک زلزلہ. یہ تین کتابیں آپ پڑھ لیں, آپ کو خود پتہ چل جائے گا کیا ہے کیا نہیں ہے. اس لیے کہ آپ دنیا میں آئیں, دنیا آزمائش ہے, آپ کو جستجو اسٹرگل کر کے اپنے لیے سیدھا راستہ تلاش کرنا ہے, سیدھا راستہ تلاش کرنا ہے. اب یہ حوالہ سنیے جو اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا, اس سے آپ کے دل میں حضور کی محبت کے چشمے اور پھوٹنے لگیں گے. یہ سارے حوالے 25 سال عمر کے, 25 سال کی عمر شریف ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح سیدہ خدیجہ سے ہوا. جلدی سنیے, سیدہ خدیجہ سے نکاح ہوا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ کے غلام میسرا, غلام میسرا کے ساتھ تشریف لے گئے. بلکہ علماء نے یہ کہا ابھی نکاح ہوا نہیں تھا, ابھی نکاح. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بے مزاربت کرتے تھے, سیدہ خدیجہ کا مال ہوتا تھا, سرکار اس کو فروخت کرتے تھے. سرکار کی امانت و صداقت کا اتنا چرچا تھا کہ مارکیٹ میں سامان لے کر آتے بک جاتا تھا. تو سیدہ خدیجہ کا پیسہ ہوتا تھا, سیدہ خدیجہ کا غلام میسرا, کیا نام ہے, میسرا حضور کے ساتھ تھا. سرکار ملک شام تشریف لے گئے. طبقات ابن سعد, زرقانی, دلال النبوہ, ان تمام میں یہ حوالہ موجود ہے. زرقانی کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 372, دلال النبوہ کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 174 میں یہ روایت موجود ہے کہ سرکار خرید و فروخت کر رہے تھے. توجہ سننا, حضرت خدیجہ کا مال ہے. شام میں جگہ ہے بسرا, بسرا کی بہت بڑی منڈی تھی جس میں مکہ کا مال بکتا تھا. اب چمڑے وغیرہ بک رہے ہیں, تو ایک شخص آیا حضور کے ساتھ لین دین کرنے لگا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ریٹ بتایا اور چیز بتائی, چیز کی خامی بھی بتائی, اچھی چیز اس کی بھلائی بھی بتائی, اس کا حسن بھی بتایا. اس نے خرید و فروخت کرتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہاری بات مان لیتا ہوں, پہلی دفعہ حضور سے مل رہا تھا, بات مان لیتا ہوں. 25 سال کی عمر شریف ہے سرکار کی, سبحان اللہ. اس ماحول میں اتریں گے تو دل اور بیدار ہوگا آپ کا. 25 سال عمر شریف ہے. اب آپ دیکھیے 25 سال عمر شریف ہے, اور اب حضور سے وہ کہتا ٹھیک ہے میں آپ کا مال لے لیتا ہوں, لیکن آپ لات و عزہ کی قسم کھا کر کہیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں. لات اور عزہ کافروں کے بتوں کے نام ہے, لات, عزہ, اصاف, مناف, نائلہ, یہ کفار کے بت ہیں, ٹھیک ہے. تو قرآن کے اندر بھی ذکر آیا, لوگ آپ مسجد میں نام لیتے ہیں, قرآن نے عزہ کا لفظ نہیں پایا, 27 والے کے اندر نہیں ذکر ہے. یہ لات عزہ کا ذکر تو قرآن کے اندر بھی آیا ہے, یہ اس لیے نہیں آیا ہے کہ جناب کوئی مقدس چیز ہے, یہ آپ کو متعارف کرانے کے لیے اور آپ کو متنبع کرنے کے لیے. تو لات اور عزہ یہ کافروں کی مورتیاں تھیں. تو اس شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ سے سودا خرید لیتا ہوں, لیکن آپ لات و عزہ کی قسم کھا کر کہیں جو آپ کہیں جو صحیح کہہ رہے ہیں. اب آپ دیکھیں قرآن نے لات و عزہ کی نفی اب جو کرنی ہے 25 سال پلس 15 سال پلس 5 سال 20 سال بعد آیت اترنی ہے. کتنی؟ 20 سال بعد جو آیت لات و عزہ کے نام سے اترنی ہے کہ یہ غلط ہیں, یہ بت ہیں, یہ جہنم کے ایندھن ہیں. مصطفیٰ نے 25 سال کی عمر میں فرمایا کیا کہا تو نے مجھے کہ میں اپنا سودا بیچنے کے لیے لات و عزہ کی قسم اٹھاؤں؟ کہا, سرکار نے فرمایا, اس نے کہا احلف باللات والعزہ, قسم کھاؤ لات و عزہ کی. سرکار فقال علیہ السلام ما حلفت بهما قط, میں نے زندگی میں کبھی ان کی قسم نہیں کھائی. بولی سبحان اللہ. 25 سال عمر, سنیو جاگو, 25 سال عمر ہے. سرکار فرماتے ہیں ما حلفت بهما قط وانی لأمر فأعرض عنهما. ابے میں قسم کیا کھاؤں, میں تو ان کے قریب سے بھی گزرتا ہوں تو منہ پھیر لیتا ہوں. لفظ موجود ہے فأعرض عنهما, فرمایا کہ لأمر میں جب بھی قریب سے گزرتا ہوں ان کے, فأعرض عنهما میں منہ پھیر لیتا ہوں. فقال الرجل القول قول, فرما بات تو تم نے ٹھیک کی. وہ خاموشی سے پیچھے ہٹا, میسرا کا ہاتھ پکڑا اور اکیلے میں سائیڈ میں لے گیا, کہا ھذا واللہ نبی. ثم قال للمیسرا وخلا به, اس تنہائی میں لے گیا میسرا کو, کہا یا میسرا ھذا واللہ نبی, خدا کی قسم یہ بندہ ربی ہے. والذی نفسی بیدہ, اس کے قبضہ قدرت میں, وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. انا لہوا تجدو اخبارنا فی کتبہم منعوتن, وہ یہودی تھا, اس نے کہا واقعی میں اس بندے کے بارے میں ہماری کتابوں میں یہی نشانی لکھی تھی کہ یہ آئے گا بسرا کے آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھے, ویدائے کور کو کیا نظر آئے, کیا دیکھے. وہ یہودی کہہ رہا تھا ہماری کتابوں میں یہ خاندانوں میں یہ لکھا ہوا آ رہا ہے کہ ایک شخص بسرا کے مقام پر آئے گا, اس سے ایک بندہ لات و منات کی قسم کا کہے گا اور وہ کہے گا میں کبھی نہیں کھاؤں گا قسم, میں ان سے نفرت کہتا ہوں. کہ وہی نبی ہوگا تو تنہائی میں لے جا کر, سرکار کے چہرے پر نہیں کرا, تنہائی میں لے جا کر کہہ رہا ہے کہ ثم قال لی میسرا وہ خلا بھی یا میسرا ھذا واللہ نبی والذی نفسی بیدہ ان لہ تجد اخبارنا فی کتبہم منعوتا, ہماری کتابوں میں تو یہ نعتیں لکھی ہوئی ہے کہ ایسا شخص جو آئے گا بشرا کے مقام پر وہ عام آدمی نہیں ہوگا, خدا کا نبی ہوگا. یہودی تو مان گئے لیکن یہ کہتے رنگ رلیاں تھیں معذرت. یہ قابل غور نقطہ ہے. اب آپ دیکھیے فرمایا منعوتن, ہمارے بارے میں یہ باتیں لکھی ہے, طبقات ابن سعد کے اندر موجود ہیں. یہ حوالے آپ کو یاد رکھنے, یہ حوالے آپ کو یاد رکھنے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حامل قرآن ہونے کی دلیل نہیں تو اور کیا ہے, بلکہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے. حدیث جانا ہے آپ کو, حدیث پاک کے اندر موجود ہے, توجہ میری طرف رکھنا ٹھیک ہے. جس کو جانا چلا جائے ٹھیک ہے, جو حصہ ملا لیا ملا لیا ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ایسے قیمتی حوالے ہیں کہ ہم ڈھیلے ڈھول انداز میں نہیں پڑھ سکتے. کوئی ہمیں 10 دفعہ بازار میں بیچ بھی دے اور ہم سے جو چاہے قیمت لے لے تب بھی یہ حوالہ پڑھنا بہت سستا ہے. ہمیں صرف اس کی قدر آ جائے, قدر آ جائے کہ ہم کون ہیں, اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ کوئی ہمیں گمراہ نہیں کر سکتا, شیطان گمراہ نہیں کر سکتا, نفس گمراہ نہیں کر سکتی. لہذا لہذا اس حق کی دلیلیں مل رہی ہوتی ہے. دیکھو دنیا ہے فتنہ لیکن اللہ نے دنیا گزارنا آسان کتنا کر دیا ہمارے لیے, اس بات کا شکر ادا کریں. کنفیوژن نہیں ہے ہمیں, کنفیوژن نہیں ہے. ایک ایک لمحے میں دلیل ہے کہ وہ نبی حیات ظاہری میں گزرے تو 1500 سال ہو گئے ہیں لیکن ان کی صداقت کے جلوے ایسے ہیں جیسے ابھی ہمارے پاس موجود ہیں, سبحان اللہ. تو لہذا یہ صداقت کی دلیل ہے. اب آپ سنیے یہ, اور خود مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے, مسلم شریف کتاب الفضائل حدیث نمبر ہے 2276. حدیث کے اندر آتا ہے حضور شاہ فرماتا لی انی لعارف حجرن بمکہ تھا, سرکار فرماتے ہیں مکہ میں ایک پتھر ہے میں اس کو جانتا ہوں. حضور خود فرماتے ہیں مکے میں ایک پتھر ہے, مکے میں تو ہزاروں پتھر ہوتے ہیں. فرما نہیں ایک پتھر ایسا ہے میں اس کو جانتا ہوں. کہا حضور وہ کون سا خوش نصیب پتھر ہے جس کو آپ جانتے ہیں, اور اس پتھر میں ایسا کیا کمال ہے جس کو آپ نے آج تک یاد رکھا ہے؟ فرما یسلم علیہ, مجھ پر سلام پڑھتا تھا. دیکھیں جاوید بھائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر پتھر بھی سلام پڑھے تو مصطفیٰ اس پتھر کو نہیں بھولتے. دیکھیں رضوان بھائی اختر بھائی, دیکھیں غور کریں اس پر, سبحان اللہ کہ ہم ناقدرے اور بیکار لوگ ہیں لیکن اللہ کے فضل کی بارشیں ہم پر کتنی ہیں. سرکار پر وہ پتھر سلام پڑتا تھا, کب پڑتا تھا؟ حضور خود فرماتے قبل ان ابعث, جب میں نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا جب سے پڑتا تھا. اور حضور فرماتے انی لعارف الان, خدا کی قسم میں ابھی بھی اس کو یاد کرتا ہوں. تم جھوم جاؤ سنیوں, جھوم جاؤ. وہ پتھر جو مصطفیٰ کو سلام کرے مصطفیٰ اس پتھر کو نہ بھولے. اے حبیبیہ مسجد کے خوشبخت مسلمانوں, تم تو صبح شام صلاۃ السلام کی محفل سے جاتے ہیں, کیسے بھولیں گے مصطفیٰ؟ پتھر تو مکلف بھی نہیں تھا, تم تو مکلف ہو. پتھر تو ان کے رسالت کا مخاطب بھی نہیں تھا, مخاطب تو تم ہو. پتھر سے تو انہیں امید بھی نہیں, امید تو تم سے ہے. جس سے امید نہیں ہے اس نے پڑھا تو اسے نہ بھولے تو تمہیں کون بھولے گا؟ اب ہمارا تقاضا کیا ہوگا, ہمارا اس کے بدلے میں جواب کیا ہوگا؟ وہ میرے امام نے دیا, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. صلوا علی الحبیب, اللہم صل علی سیدنا و حبیبنا و کریمنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم.
منبع العلم والحلم والحکم والہ و صحب بارک وسلم صلاتاً سلاماً. گنبد خضرا کا تصور کر کے پڑھیں صلاتاً سلاماً علیک یا رسول. اس حدیث کو مکہ کے پتھر والی حدیث کو یاد رکھ کر پڑھیں صلاتاً سلاماً علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا یاسین و یا طہٰ یا یاسین و یا طہٰ. اب آپ دیکھیں وہ پتھر حضور فرماتے 40 سال پہلے مجھ پر سلام پڑتا تھا. اچھا وہ سلام کے جملے کیا تھے؟ سلام کے جملے کیا تھے؟ اب آئیے اس جملے سننا تو جامع ترمذی میں آیا پا. جامع ترمذی کتاب المناقب باب نمبر 6 مولا علی روایت کرتے ہیں. فرماتے ہیں مولا علی کنت مع النبی من مکہ تھا. دونوں حدیث کو ملا کر دیکھیں. فرمایا میں حضور کے ساتھ مکہ میں ہوتا تھا. فخرجنا فی بعض نواحی, ہم بعض گھاٹیوں سے گزرے. فمستقبلہ, جو چیز بھی سامنے آتی تھی, جبل ولا شجر, چاہے پہاڑ ہوتا یا درخت ہوتا. سنیں سنیں, یہ وہ لوگ بول رہے ہیں جن کی زبانوں کی سچائی کی گواہ خدا نے دی گواہی. حضرت علی کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. مسلمانوں دل سے سنو, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اپنے کانوں سے سنا. میں حضور کے پیچھے چل رہا ہوں, سرکار کے سامنے جو پتھر آتا ہے, جو پہاڑ آتا ہے, ولا شجر, یہاں تک کہ جو درخت آتا ہے, الا ہوا یقول السلام علیک یا رسول اللہ. وہ حضور سے کہتا ہے السلام علیک یا رسول. یہ جامع ترمذی ہے. بکواس کرتا ہے, یہ بریلویوں نے اپنی طرف سے درود نکالا ہے. میں نے کہا اس کا مطلب تم سمجھ گئے کہ درختوں کا بھی عقیدہ بریلویوں والا ہی تھا. یہ تو تم بھی مان گئے کہ حضرت علی جو درود پڑھ رہے تھے وہ بریلویوں والا تھا. تو تم وہاں گند کھا رہے تھے اور بریلوی الحمدللہ حضور پر درود پڑھ رہے تھے. بات تو واضح ہو گئی یہاں پر. اب آپ دیکھیں پتھر بھی حضور پر اگر سلام پڑھتا تو کیا پڑھتا؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اب بحث کو ختم کرتے ہیں اور اس بات پر تاکہ موضوع مکمل ہو جائے ایک بڑا بنیادی اعتراض ذکر کیا جاتا ہے جس کو دو دو جلد لفظوں میں کلیئر کرتا ہوں. اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی, مودودی نے شور اٹھایا اس پر کہ تم کہتے ہو حضور 40 سال پہلے قرآن جانتے تھے. میں نے کہا جانتے تھے. ککا نے کہا, میں نے کہا ابھی کیا پڑھ رہا تھا؟ بہرا تھا تو یہ سارے حوالے ہم نے پڑھے. کسی ایک حوالے کا جواب لیا کہ لیکن یہ قرآن اس کے خلاف ہے. میں نے کہا قرآن خلاف ہے؟ ہم نے تو قرآن پڑھا ہے پورا, قرآن کہاں سے خلاف ہے؟ انہوں نے کہا جی سورہ شورا کی آیت نمبر 52. میں نے کہا پڑھو بسم اللہ کرو. پڑھو کون سی آیت ہے؟ وہ کہتے ہیں ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان, ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان. یہ ان کا بہت بڑا اعتراض ہو. میں نے کہا ترجمہ کرو. کہتے ہیں آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا اور ایمان کیا ہے. قرآن نے کہا آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا اور ایمان کیا ہے. بات واضح. میں نے کہا مولوی صاحب رضویوں کے سامنے بیٹھے ہو تم, چوری تمہاری چلے گی نہیں, چلے گی نہیں. آیت ایسی نہیں ہے کہ وما کنت تعلم. اللہ نے یہ نہیں فرمایا وما کنت تعلم مل کتاب ولا الایمان. حافظ صاحب ایسا فرمایا نہیں, یہ کہا ہے حافظ صاحب وما کنت تعلم مل کتاب ولا الایمان ایسی آیت ہے نہیں. وما کنت تدری, خدا نے تعلم نہیں کہا تھا بلکہ فرمایا تدری. تعلم نہیں کہا, تدری کہا. تعلم بھی ان کے معنی میں آتا ہے جاننے کے معنی میں, تدری بھی جاننے کے معنی میں آتا ہے, اور ما کنت تعرف یہ بھی نہیں کہا. نہ تعرف کہا نہ تعلم کہا بلکہ کہا تدری. کیا کہا؟ تدری. اور یہ تدری سے ہی ساری بات کھلتی ہے. اگر حضور بالکل نہیں جانتے تھے تو قرآن کہتا, قرآن یہ نہ کہتا وما تدری, قرآن کہتا وما تعلم. اگر حضور بالکل ہی نہیں جانتے تھے تو قرآن کہتا وما تعرف. لیکن حضور جانتے تھے اس لیے قرآن نے کہا وما تدری. بھائی تدری میں کیسے جانتے تھے؟ ہم نے کہا لغت اٹھاؤ. تدری ہے درایت سے. درایت کا معنی ہوتا ہے خام خیالیاں بیان کرنا, قیاس آرائیاں. قیاس آرائیاں جو ہوتی نا ایسی بھبکی, بس اپنا ایسی قیاس پڑھ دینا, اپنا ایسی قیاس پڑھ دینا, ذاتی کوشش سے کوئی نتیجہ بیان کرنا, اپنی ذات سے کوئی بات کرنا, یہ تدری ہے, یہ درایت ہے. اٹکل پچھو جس کو آپ کہتے ہیں, اٹکل پچھو لگانا, ادھر کی مکھی ادھر مارنا, اپنی طرف سے قیاس کرنا اور اپنی طرف سے ظن و تخمین سے بات کرنا, بالکل کچی بات کرنا جو قطعی نہ ہو, اس کو کہتے ہیں تدری. تو اللہ نے یہ فرمایا وما تدری مل کتاب الایمان. محبوب ان کافروں کو کہو کہ دیکھو تو قرآن کو جانتا ہے نا تو اپنی ذاتی مرضی سے نہیں جانتا, تو جو ایمان کو جانتا ہے نا وہ اٹکل پچھو سے نہیں جانتا, ظن و تخمین سے نہیں جانتا, ہماری طرف سے جانتا ہے. لہذا یہ آیت ہمارے دعوے کے خلاف نہیں بلکہ یہ ثابت کر رہی ہے کہ 40 سال پہلے بھی حضور ایمان کو قطعی طور پر جانتے تھے, قیاس سے نہیں جانتے تھے. یہاں قیاس کی نفی ہے, تخمین کی نفی ہے,
زن کی نفی ہے، قیاس آرائی کی نفی ہے، اٹکل پچھو مارنے کی نفی ہے، علم کی نفی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا میرا محبوب ایمان کو اور کتاب کو اٹکل پچھو، قیاس آرائی، زن تخمین، خامخواہ، ذاتی شوق میں نہیں. فرمایا کہ ہمارا محبوب جو جانتا تھا وہ قطعی طور پر جانتا تھا، حتمی طور پر جانتا تھا، ہماری طرف سے وحی کے ذریعے جانتا تھا، علم کے ذریعے جانتا تھا، درایت کے ذریعے نہیں جانتا تھا. تو خدا نے آپ کے علم کی نفی نہیں کی ہے، درایت کی نفی کی ہے. ٹھیک ہے، لہذا درایت کا معنی علم کرنا یہ بہت بڑی چوری ہے، بہت بڑی چوری ہے. اس لیے ہمارے علماء جب بھی درایت کے معنی میں آتے ترجمہ کرتے ہیں خود سے نہیں جانتا تھا. وما کنت تدری، آپ خود سے نہیں جانتے تھے کتاب کیا اور ایمان کیا. ہم بھی کہتے ہیں حضور خود سے نہیں جانتے، اللہ نے بتایا. خود سے ہم بھی کہتے ہیں حضور خود سے کچھ نہیں جانتے، اللہ نے بتایا. کہا آپ نے کہہ دیا نا حضور خود سے نہیں جانتے، تو میں نے کہا جب بتا دیا اب تو یہ بھی کہہ دے اب تو جانتے ہیں. ہم نے جب ایک بات کی تو بھی تو آگے کی بات کر. ہم بھی یہ کہتے ہیں حضور خود سے کچھ نہیں جانتے. کہا دیکھو مدعا ثابت ہو گیا، حضور خود سے نہیں جانتے. تو میں نے کہا ہم نے کب دعویٰ کیا تھا خود سے جانتے ہیں؟ میں نے کہا وہی آئے حضور جاننے لگے نا. کہا تو میں نے کہا وہ بات چھوڑ، اب یہ بات کر حضور سب جانتے ہیں. کیونکہ جب قرینہ موجود ہے عقیدے کا تو بات تو مکمل ہونی چاہیے. ایک دوسری آیت یہاں پر ذکر کی جاتی ہے، وما کنت ترجو ان یلقى الیک الکتاب الا رحمۃ من ربک، سورہ قصص آیت نمبر 86، سورہ قصص آیت نمبر 86. یہ دوسرا اعتراض ہے بڑا سخت اس بات کے اوپر، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. وما کنت ترجو ان یلقى الیک الکتاب، یہاں تک پڑے گا. ہم کہتے ہیں آگے پڑھ، اللہ رحمت من ربک. قرآن یہ کہتا وما کنت ترجو، آپ کو امید بھی نہ تھی ان یلقى الیک الکتاب، کہ آپ پر کتاب اتاری جاتی. ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے، حضور کو کوئی امید نہیں، یہ تو اللہ کا فضل تھا. میں نے کہا آپ جو آیت پڑھ رہے ہیں نا، وما کنت ترجو ان یلقى الیک الکتاب، میں نے کہا آگے بھی پڑھ، اللہ رحمت من ربک، محبوب آپ کو امید بھی نہیں تھی کہ آپ پر کتاب اتاری جاتی، یہ تو آپ کے رب کی رحمت تھی. میں نے کہا آیت پورا پڑھو تو ہمارا مدعی ثابت ہوتا ہے، ہمارا مدعی ثابت ہوتا ہے کہ وما کنت ترجو ان یلقى الیک الکتاب الا رحمتا من ربک. اے حبیب آپ کو امید بھی نہیں تھی کہ آپ پر کبھی کتاب اترے گی. کہا دیکھو حضور کو تو پتا بھی نہیں تھا. میں نے کہا آگے پڑھا، اللہ فرماتا الا رحمتا من ربک، یہ تو اللہ کی رحمت تھی جو آپ پر اتاری. تو ہم نے کہا یہی تو ہم کہہ رہے تھے، یہ مصطفیٰ پر رحمت، حضور تو مجسمہ ہے رحمت اور کمال رحمت، عالمین کے لیے رحمت ہے. اس لیے قرآن جبریل لائے 40 سال بعد ہے اور علم قرآن اپنی والدہ کے صدف سے لے کر آئے ہیں. اور ہم اپنی گفتگو کو اس درس میں آخری میں ختم کرتے ہیں حضرت علامہ آلوسی کے ایک جملے پر، جس پر ہم نے 3 درس اسی موضوع پر چلائے تھے. اور یہ اللہ نے ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی، کہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ نے ہم بیکاروں کو یہ سعادت دے دی کہ ہم نے یہ پاکیزہ مضامین کو سنا اور سنایا. تحریر نعمت کے لیے میں اپنے آپ کو تو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ اب سے پہلے میں نے یہ حوالے پڑھے تو تھے لیکن پڑھ کر سنانے کی سعادت نہیں تھی. آج اللہ نے مجھ جیسے بیکار آدمی کو یہ شرف عطا فرمایا کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معصوم زندگی کے یہ مبارک بلند پایا باتیں جو ہے یہ اللہ نے مجھے پڑھنے کی توفیق دی اور آپ کو سننے کی توفیق دی ہے. یہ سورہ یاسین کا کرم ہے. اور بات یہیں سے چلی تھی کہ قرآن اترا 40 سال بعد ہے، مضمون میرے آقا سیدہ آمنہ کے وطن اقدس سے لے کر آئے. محبوب کے بارے میں یہ ترجمہ کرنا جو تھانوی نے کیا، آپ تو شریعت سے بے خبر تھے، آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. میں نے کہا اب آپ سنیے اور اس پر جملہ میں ختم کرتا ہوں. تفسیر المانی کے اندر علامہ سید آلوسی رحمتہ اللہ علیہ کا یہ جملہ ہے، فرماتے انہ علیہ السلام، یہ فرماتے صوفیہ کا عقیدہ ہے کہ انہ علیہ الصلوۃ والسلام، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہیں. اعطی القرآن مجملا، سرکار کو قرآن، سرکار قبل جبریل من غیر تفسیر الآیات والسور، فرمایا کہ جبریل کے آیات اور صورتیں لانے سے پہلے اللہ نے پورے قرآن کی سمری آپ کو 40 سال پہلے عطا فرما دی. اس کا خلاصہ آپ کو اللہ رب العالمین نے پہلے عطا فرما دیا تھا. تو یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہو گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس کو ہم نے بیان کیا. اور کیا خوب میرے رب نے کہا، خدا کی قسم کون ہے جو حضور کی تعریف کر سکتا ہے. اس لیے تو خالد بن ولید کا حوالہ بھی پہلے گزرا ہے نا، وہ دیہاتی نے کہا تھا صف لنا محمد، محمد کی ناک بیان کرو. فرمایا افضلو، ساری جیسی تفسیر ہے ویسی فلا، مجھ میں یہ میں نہیں کر سکتا. کہا کیوں؟ فرمایا عزی، خالد بن ولید صحابی ہیں، کہتے ہیں میں عاجز ہوں اس بات سے. کیوں؟
فرما اس لیے کہ لئن صفاتہ لا یمکن احاطت بہا، حضور کو تو اللہ نے اتنی بزرگی عطا فرمائی ہے کہ اس کا احاطہ ہو ہی نہیں سکتا. اس دیہاتی نے کہا چلو اب ایسا کرو کہ اجملو، کہ اس کا کوئی اجمالی بیان کر دے، اجمل اس کا اجمال بیان کر دے، اس کا خلاصہ بیان کر دے، تفصیل اگر نہیں بیان کر سکتے تو اجمل اس کا اجمال بیان کر دے، سمری بیان کرے. قربان جاؤں خالد بن ولید کے قدموں پر کیا جملہ ذکر کیا. فرما خلاصہ تو مصطفیٰ کی ذات کا یہ ہے کہ الرسول علی قدر المرسل، حضور کی شان مختصر یوں ہی ہے کہ رسول جو ہیں وہ خدا کی شان. یہ حضرت خالد کے جملے، خالد بن ولید کے جملے ہیں. الرسول علی قدر المرسل، رسول کون ہے؟ فرما بھیجنے والے کی شان. یہی تو کہا تھا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، حضور آپ کی جتنے وصف اور تعریف ہے لا یمکن الثناء، کوئی ایسی ثنا کر ہی نہیں سکتا. لا یمکن الثناء کما کان حقہ، تو کیا کریں، کیسی تعریف کریں؟ تو خالد بن ولید کے جملہ کہ حضور اللہ کی شان ہے، تو وہ شاہ عبد العزیز صاحب ذکر کہتے ہیں بس یہی کہیں گے کہ بادل خدا بزرگ تو ہی ایسا. خوب کہا رب نے، خوب کہا رب نے، رب سے زیادہ تعریف مصطفیٰ کی کون کر سکتا ہے. اللہ نے فرمایا ایمان والو درود پڑھو، یا الذین آمنوا صلوا، درود پڑھو. اللہ کہتا ہے درود پڑھو، تو تم درود کیسے پڑھتے ہو؟ اللہم صلی علی محمد کہ پڑھتے ہو نا، اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ یا اللہ تو درود پڑھ. علماء کہتے ہیں یہ عجیب منطق ہے، اللہ کہہ رہا ہے تم سے درود پڑھو، تم کہہ رہے اللہ تو درود پڑھ. نہیں سمجھے آپ، اللہ کہہ رہا صلو، اے ایمان والو تم درود پڑھو. ہم کیا درود کا صیغہ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم اے اللہ صلی، تو درود پڑھ، اللہ سیدنا محمد، سیدنا محمد پر. علماء نے لکھا، یہ شوقانی نے بھی لکھا ہے، وہ کہ ہم گناہگار تو نہیں ہو رہے کہ اللہ ہمیں پابند کر رہا ہے، ہم دوبارہ اللہ ہی سے کہہ رہے ہیں. کتنا نفیس نقطہ ہے، اسے غور کرنا. اللہ ہمیں کہہ رہا ہے جی صاحب کہ آپ درود پڑھے، اور ہم کہہ رہے ہیں یا اللہ تو درود پڑھ. تو ہم تو اپنی ڈیوٹی ادا نہیں کر رہے، لیکن اس کا جواب کیا ہے؟ ہم حضور کی تعریف کر کیسے سکتے ہیں؟ حالانکہ جملہ یہ ہونا چاہیے درود کا، اصلی علی محمد ونصلی علی محمد ونسلم علی محمد، یہ جملہ ہونا چاہیے. ہم درود پڑھتے ہیں آقا پر، ہم سلام پڑھتے ہیں، لیکن ہم درود ایسا تو نہیں پڑھتے کہ نصلی علی محمد نسلم علی محمد، نہیں، ہم کہتے اللہم صلی علی محمد. نصلی علی محمد کہیں تو معنی بنتا ہے ہم نے سلام پڑھا حضور پر، ہم نے درود پڑھا حضور پر جمع متکلم کے ساتھ، یہ صلی ہم نے واحد متکلم کے ساتھ، لیکن ہم امر کے ساتھ پڑھتے ہیں صلی علام، یا اللہ تو درود پڑھ. تو کہا اللہ کہہ رہا ہے تم کو درود پڑھو، تم پھر دوبارہ خدا سے کہتے ہیں درود پڑھو. تو کہتے ہیں ہم عاجز ہیں اس بات سے کہ حضور کی ہم تعریف کریں اور کر نہ پائیں، رب ناراض ہو جائے کہ تم نے میرے محبوب کے لیے جملہ کہا ہے، یہ جملہ کہا ہے، یہ تمہاری حیثیت ہے. تو کہا یا اللہ ہمارے بس کی بات نہیں، تو نے ان کو بنایا ہے، تو نے شان عطا فرمائی ہے، تو نے عظمت عطا فرمائی ہے، اب تو ہی ان کی تعریف کر دے، تو ہی ان کی تعریف کر دے، تو ہی ان کی. جو کہتے ہیں نا حضور کی تعریف سے شرک ہو جاتا ہے، ان کو کہنا اللہ صلی اللہ محمد کا معنی کرو، درود ابراہیمی پڑھیے، درود ابراہیمی. میں نے کہا وہ بھی ہمارے حق میں، اس میں پہلے سرکار کے والدین پر درود ہوتا ہے، پھر سرکار کی اولاد پر درود ہوتا ہے. اور تمہارے فتاوی دارالعلوم دیوبند میں لکھا ہے کہ حضور کے والدین مسلمان نہیں تھے، اور وہاں پر اللہ صلی اللہ آل ابراہیم سے مراد حضور کے والدین ہیں، آل ابراہیم سے مراد حضور کے والدین، آل محمد سے مراد حضور کے خاندان اور اہل بیت. آؤ مل کر پڑھیں میرے رب کے مقدس کلام، اس سے بڑی تعریف کوئی نہیں کر سکتا. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. اب ہاتھ یوں رکھیں اور سر کو جھکا کر کہیں علی صراط المستقیم. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.